إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. شان نزول یہودیوں نے ایک جھوٹی بات کھڑی کر دی. جھوٹی بات یہ تھی کہ سب سے پہلا گھر تو بیت المقدس ہے, مسجد اقصی ہے. جب وہ سب سے پہلا گھر ہے تو اسی کو قبلہ ماننا چاہیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا نے کیوں بیت المقدس سے منہ پھرا لیا اور اپنا رخ کعبہ کی طرف کیوں کر دیا؟ حالانکہ اول گھر کی طرف ہی رخ ہونا چاہیے. یہ ان کی ایک من گھڑت اور جھوٹی اور بے بنیاد بات تھی. ان کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اول بیت وہ کعبہ ہے, نہ کہ بیت المقدس. اب اول بیت کا کیا مطلب؟ ایک مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلا جو باقاعدہ مکان بنا وہ بیت اللہ کعبہ شریف بنا. اس سے پہلے کسی طرح کا کوئی مکان نہیں تھا, رہنے کا بھی کوئی مکان نہیں تھا, عبادت کا بھی کوئی مکان نہیں تھا, کسی طرح کا کوئی مکان نہیں تھا. اول بیت پہلا جو گھر بنا وہ کعبۃ اللہ ہی بنا. دوسرا قول, رہنے کے مکانات تو دنیا میں تھے لیکن عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنا وہ کعبۃ اللہ بنا. یہ ہو گیا دوسرا قول. یقیناً سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا عبادت کرنے کے واسطے, متعبدن کے معنی عبادت کرنے کی جگہ, لوگوں کے لیے زمین میں, یہ وہ مکان ہے جو بکہ میں ہے. للذی کے اندر لام برائے تاکید ہے. یہ لام اصل میں مبتدا پر اس کی تاکید کے لیے آتا ہے, مگر جب مبتدا کے اوپر ان داخل ہو جاتا ہے تو ان تو صدارت کلام چاہتا ہے, اسی لیے اسلام کو بیچارے کو خبر کی طرف بھیج دیتا ہے. تو تو جا خبر کی طرف, صدارت کلام تو میرے واسطے ہے. یہ وہ لام ہے للذی ببکت والا. یہ بکت با کے ساتھ مکہ ہی کی ایک لغت ہے, یعنی مکہ ایک شہر کا نام تو بکہ بھی ایک شہر کا نام. کیا معنی بکہ کے؟ مکہ کو مکہ اس لیے کہتے ہیں قلت ماء کی وجہ سے, کہ وہاں پانی بہت کم. یہ تو زمزم ہے, باقی اور کوئی خاص پانی مکہ میں نہیں. نمبر دو, مکۃ المکرمہ میں گناہ مٹ جاتے ہیں، اسی لیے اس کو مکہ کہتے ہیں. یہ دونوں لغوی معنی ہو گئے، گناہ کے مٹنے کی وجہ سے مکہ یا قلت ماں کی وجہ سے مکہ میم کے ساتھ. اب سمجھو اس کو بکا کیوں بولتے ہیں. تو ایک بات تو یہ کہی گئی کہ با اور میم دو الگ الگ لغت ہے، بکا مکہ، جیسے لازب اور لازم، لازب اور لازم، با اور میم، باقی ہے دونوں ایک ہی چیز کے دو نام. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. نمبر ایک، بکا ازدحام اور بھیڑ کی وجہ سے کہتے ہیں، اور وہاں طواف کی بھیڑ ہر وقت لگی رہتی ہے. دوسرا قول، مکہ یا بکو کے معنی آتے ہیں توڑ دینے کے، اور بکا کو بکا اس لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی بھی کعبۃ اللہ کو توڑنے کا ارادہ کرے گا اللہ اس کی گردن توڑ دیں گے، اللہ اس کی ذات کو توڑ کے تباہ و برباد کر دیں گے. اب مکہ اور بکا میں کیا فرق؟ تو الگ الگ رائے ہیں، ایک آدھ رائے آپ بھی ذہن میں رکھ لو کہ لفظ مکہ مسجد حرام اور مطاف کو کہتے ہیں، اور بکہ شہر کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی اقوال لکھے، فَإِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ، جو مکہ المکرمہ میں ہے، اللہ کا سب سے پہلا گھر کعبہ شریف، بناہ الملائکہ. اب تھوڑی سی تاریخ پر علامہ سیوطی آج روشنی ڈال جائے کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو ملائکہ نے بنایا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 برس پہلے. اس کے بعد ملائکہ نے مسجد اقصی کو بنایا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ سب سے پہلا گھر کون سا لوگوں کے لیے، آپ نے فرمایا مسجد الحرام، پھر بیت المقدس، اور دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی تخلیق ملائکہ کے اعتبار سے، نہ کہ تخلیق ابراہیمی کے اعتبار سے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کعبۃ اللہ بنایا، سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو بنایا، اس میں تو 1000 سال کا فاصلہ ہے دونوں میں. یہاں تخلیق تعمیر ملائکہ کے اعتبار سے 40 سال کا فاصلہ ہے کہ ملائکہ نے پہلے کعبہ بنایا اور 40 برس کے بعد مسجد اقصی کو بنایا، اور دونوں میں 40 سال کا فاصلہ ہے، جیسے کہ بخاری مسلم کی حدیث میں آیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اپنے زمانے میں کعبہ کی تعمیر کی، وہ کعبہ کی تعمیر چلتی رہی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں. پانی کا طوفان آیا تو صرف بنیادیں باقی رہ گئی، اور وہ بھی ریت اور مٹی کے ڈھیر کے نیچے چھپ گئی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی، پھر قبیلہ جرہم نے کعبہ کی تعمیر کی، پھر قبیلہ امالقہ نے کعبہ کی تعمیر کی، پھر قریش مکہ نے کعبہ کی تعمیر کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں، جس میں حضور بنفس نفیس شامل ہوئے، پتھر لانے میں، تعمیر میں، بلکہ حجر اسود تو آپ کے دستے بابرکات سے رکھا گیا اور جھگڑا آپ کی برکت سے ختم ہوا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ابراہیمی تعمیر کے نقشے پر کعبہ بنایا، پھر حجاج ابن یوسف نے قریش والی تعمیر پر بنایا، پھر مختلف زمانوں میں اس کا مینٹیننس ریپیرنگ ہوتا رہا، یہاں تک کہ 1417 ہجری میں آل سعود کے ملک فہد نے مکمل کعبہ نیا بنوایا، جس کا افتتاح حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے کروایا۔ یہ ایک تاریخ ہے کعبۃ اللہ کی، جس کی طرف سیوتی آج اشارہ کر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر یوں آیا، وفی حدیث انہ اول ما ظہر علی وجہ الماء، ساری دنیا میں پہلے تو پانی پانی تھا، کان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش بھی پانی پر تھا، جس زمانے میں مٹی زمین نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے زمانے میں ایک سفید رنگ کی جاگ تیار ہوئی، بلبلا، پھیڑ، پرپوٹے، یہ تیار ہوئے سفید رنگ کے اوپر، اور وہی کعبۃ اللہ، وہی کعبۃ اللہ۔ تو سب سے پہلی جو سفید رنگ کی جو جاگ تیار ہوئی، وہی کعبۃ اللہ کی زمین بنی، وہی جو ہے سب سے پہلا کا گھر بنا، اور اس کے نیچے سے پوری دنیا کی زمین کو پھیلایا گیا، ساری دنیا کی زمین اس کے ذریعے سے پھیلائی گئی، مبارکہ، بہت برکت والا گھر ہے یہ، الذی سے حال واقع ہو رہا ہے، ای زابر کا دے، کعبۃ اللہ بہت ہی مبارک ہے، ثواب ملتا ہے حج عمرے کا، نماز کا 100,000 کے برابر ثواب ملتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کتنی ساری برکتیں، یہ ہے مبارک۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، تمام عالموں کے لیے ہدایت کا عالمی مرکز ہے، اسی لیے کہ جو قبلہ ہوگا وہ ہدایت کا مرکز ہوگا، اسی لیے کچھ عرصے سے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ عالمی مرکز کون سا، تو میں کہتا ہوں قرآن میں اللہ نے کہا ہے عالمی مرکز کعبہ، آپ کو بھی یہی جواب دینے کا تھا کہ کوئی فتنے میں اپڑے نہیں پڑے۔ ہدل للعالمین، ہدایت کا عالمی مرکز کون سا، تو کہا کعبۃ اللہ مکہ، خود قرآن میں آ گیا، کوئی ٹینشن ہی نہیں اس جواب کے اندر، لأنہ قبلۃ، اس لیے کہ وہ ان کا قبلہ ہے، اس لیے وہ مرکز۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں تو کھلم کھلی نشانیاں ہیں بھائی، آیات بینات، فیہ آیات بینات، وہاں تو اللہ کی قدرت کی عجیب عجیب نشانیاں ہیں، کتنی نشانی، حجر اسود مستقل قدرت کی نشانی، صفا مروہ مستقل قدرت کی نشانی، زمزم قدرت الہیہ کی نشانی، کنکریوں کا آسمان پر اٹھا لیا جانا رمی کرنے والوں کی، اللہ کی قدرت کی نشانی، مینا عرفہ مزدلفہ، اللہ کی قدرت کی نشانی، آیات بینات، کلم کل نشانیاں، منہا، انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام والا پتھر، وہ ایک مستقل اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، جنتی پتھر ہے بھائی مقام ابراہیم، جب کعبہ کی تعمیر کرنی تھی نے تو وہ جنت سے آیا تھا، حجر اسود بھی جنتی اور صخرۂ بیت المقدس بھی جنتی پتھر، یہ تین جنتی پتھر ہے، इस वक्त दुनिया के अंदर। अब जहां तवाफ का मसला है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, तवाफ के बाद दो रकात नमाज का, तो वहां मकाम इब्राहीम से मुराद है पूरी मस्जिद हराम, के तवाफ के बाद की दो रकात नमाज पूरी मस्जिद हराम में जहां भी पढ़ोगे अदा हो जाएगी। बेहतर ये है कि इस पत्थर के करीब काबा की तरफ रुख करके पढ़ ले, तो वहां मकाम इब्राहिम से पूरी मस्जिद हराम मुराद नमाज के मसले में तवाफ के बाद की दो, लेकिन यहाँ पर वो मखसूस पत्थर मुराद है, खास किस्म का पत्थर मुराद है। इस पत्थर में अल्लाह की कुदरत की कितनी निशानियां हैं। नंबर एक, हजरत इब्राहिम अला नबीना वालेही सलातु वस्सलाम के निशानात कदम एक सख्त पत्थर में बन जावे, कीचड़ और नरम जमीन होए या रेतीली या मिट्टियाली जमीन होए तो वहाँ निशान कदम बन जावे, लेकिन एक सख्त पत्थर में निशान कदम बन जावे, ये अल्लाह की कुदरत की अजीम शान निशानी। नंबर दो, कखनों तक, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक तखनों तक उस पत्थर में चले गए गहराई में, ये दूसरी अल्लाह की कुदरत की निशानी, यानी खाली छाप नहीं पड़ी है कि सिर्फ निशान और आसार हो, बल्कि तखनों तक आपके कदम मुबारक उस पत्थर में चले गए। नंबर तीन, दुनिया के तमाम पत्थर में ऐसी नरमी नहीं है जो नरमी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के लिए इस पत्थर में हो गई, ये नरमी सख्त पत्थर में आ जावे, वो भी कदम इब्राहिम के लिए आ जावे, ये भी एक मुस्तकिल कुदरत की निशानी है, वरना मैं और आप उस पर कदम रखे तो कुछ भी नहीं होवे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए उस पत्थर का नरम हो जाना एक मुस्तकिल निशानी। नंबर चार, दुनिया में तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में सिर्फ हजरत इब्राहिम के निशानात कदम का महफूज रहना, ये एक मुस्तकिल अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी। कितनी सारी निशानियां इसके अंदर जमा हो गए, यानी जिस पत्थर पर खड़े होकर के आपने काबा बनाया था, दो कमाल थे हजरे मकाम इब्राहिम में, एक तो ऊंचा नीचा हो लिफ्ट की तरह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके ऊपर खड़े हो गए, काबा की दीवार तो बहुत ऊंची है, तो उस जमाने के अंदर आपने मकान की तामीर हो रही तो देखा होगा कि वो बांस और पटिए वगैरह लगाकर पालक बनाते हैं, वो खाने की पालक पनीर नहीं, ये पटिए बांस की बनाते उसको भी पालक बोलते हैं, तो ऐसी बनानी पड़ती है, लेकिन ये पत्थर ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए खुद बहुत ऊँचा हो जाता था, फिर जब पत्थर और मसाला लेने की ज़रूरत पड़े तो नीचे आ जाता था, तो जब आपका इरादा होता ऊंचा, जब आपका इरादा होए नीचा, फिर काबा तो बड़ी इमारत है तो चारों तरफ आपके मंशे के मुताबिक चलता भी था, इधर की दीवार उधर की दीवार इधर की दीवार हर तरफ वो ऑटोमेटिक चलता था, ये खूबी थी दोनों तरह की इस पत्थर के अंदर मकाम इब्राहिम के अंदर। लिहाजा उस पर आपके दोनों कदम के निशानात पड़ गए, और देखने वालों के बयानात हजरात मुफस्सिरीन ने अपनी अपनी तफासीर में नकल किए हैं कि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अकदाम आलिया के निशानात बिल्कुल वाज़ह उस पत्थर के अंदर अपनी आँखों से देखे। वह बकिया इलल आन, आज तक भी ऐसा ही है, हालांकि ज़माना बड़ा लंबा हो गया, व तदाउलुल ऐदी अलैह, लोग उसके ऊपर मस भी करते हैं, बार बार हाथ भी फिराते हैं उसके ऊपर, क्योंकि अजम में इस्लाम गया और अजमी लोग हज उम्र में आने लगे, तो अजमी स्टाइल उन्होंने चालू कर दी, तो उन्होंने जो है उसको चूमना चाटना हाथ लगाना ये सब चालू कर दिया, फिर भी निशाना दे कदम उसके मीठे नहीं। फिर बाद में जो है हुकूमत ने क्या किया, उसके ऊपर चांदी का कवर चढ़ाया। इस वक्त की पोजीशन बदला, चांदी का कवर चढ़ाया, और जहाँ कदम के निशानात इतनी जगह के ऊपर, वही कदम के जितने निशानात गहरे बाकी रखे चांदी में। और फिर क्रिस्टल एक मटेरियल होता है, कांच से भी आला किस्म का, बहुत महंगा, वो क्रिस्टल की तांबे वाली एक पेटी बनाई और उसके अंदर ये पत्थर रख दिया गया बिल्लोरी कांच के अंदर, इसीलिए एकदम साफ देखने वालों को नजर आवे, साफ नजर आता है। वमिनहा तदईफुल हसनात, वहाँ अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से किए हैं नेकियां बढ़ जाती है। एक नमाज 1,00,000 के बराबर, एक रियाल का सदका 1,00,000 रियाल के बराबर, हर नेकी वहाँ 1,00,000 के बराबर हो जाती है। और परिंदे उसके ऊपर से गुजर के नहीं जा सकते, कुदरती चीज, उड़ने वाले परिंदे उसके ऊपर नहीं आते, वो तेज उड़ते उड़ते आएंगे भी तो अभी करीब आकर यमीन शिमाल में वो चले जाते हैं। इल्ला ये के कोई परिंदा अगर बीमार हो तो वो काबा की छत के मुकाबले में आता है उसकी फिजा में बतौर इलाज के, कि काबतुल्लाह के मुकाबले आकर के उसकी बीमारी का इलाज हो जाए, इसलिए वो आता है, बाकी कोई वहाँ से गुजरता नहीं। और इंटरनेशनल कानून भी बना हुआ है, नो फ्लाई जोन होते हैं, यानी दुनिया में कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ आप हवाई जहाज़ ऊपर उड़ा नहीं सकते, उसको नो फ्लाई जोन कहा जाता है, तो उसमें काबतुल्लाह भी है, कि काबतुल्लाह के ऊपर से दुनिया के किसी मुल्क का हवाई जहाज़ भी उड़ करके नहीं जा सकता, उसमें वो जगह शामिल है। वमन दखलहु कान आमिना, अब इससे हजरत मुफस्सिरीन ने इस बात की भी तर्दीद की है कि निशानात कदम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आपके खसूसियात में से हैं, और ये साबित शुदा चीज़ है, इसीलिए दुनिया में जहाँ कहीं भी दूसरे लोगों के निशानात कदम बतलाए जाते हैं काला असल अलग, दुनिया में बहुत सी जगहों के ऊपर पत्थर है और उसके ऊपर निशानात कदम है और उसकी निस्बत की जाती है कि ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशानात कदम है काला असल अलग, मुफस्सिरीन ना कहते हैं, अपने मुल्क में भी है बहुत सी जगहों के ऊपर, खुल्दाबाद में भी है एक पत्थर, उस पर भी निशाना दे कदम है, अहमदाबाद में भी है और भी जगहों के ऊपर है निशाना दे कदम वाले पत्थर, तो कहा उसकी कोई असल नहीं है, मुफस्सिरीन इसको मानने से इनकार करते हैं कि बतौर मौजिज़ा वही चीज़ रहती है जो खसूसियात के कुबेल से हो, और ये खसूसियात इब्राहिमी में से है। वमन दखलहु कान आमिना, जो आदमी हरम में दाखिल हो गया वो अमन के अंदर हो गया। क्या माना पूरा अमन होने का? हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी आदमी ने हरम से बाहर किसी जुर्म का इर्तिकाब किया, जिस जुर्म में उसको कत्ल किया जाना है, मसलन कत्ल अमद किया, किसास जारी करना है, नऊज बिल्ला मुर्तद हो गया, कत्ल करना है, शादीशुदा है और जिना किया, संसार करना है, और वो अपनी जान बचाने के लिए हरम में आकर के पनाह ले ले वे, तो इमाम साहब फरमाते हैं कि हरम में उसको कत्ल तो नहीं किया जाएगा, अलबत्ता उसका खाना पानी सब चीज़ें बंद कर दी जाए ताकि वो मजबूर होकर हरम से बाहर निकले, फिर सुला देवे उसको। قتل کرتے ہوئے بھائی. دوسرا مسئلہ ہے اگر حرم ہی کے اندر اس نے کوئی ایسا جرم کیا کہ جس کی وجہ سے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، مثلا حدود حرم میں قتل عمد کیا تو بالاتفاق اس کو حرم کے اندر قتل کیا جائے گا، حد اس کے اوپر جاری کی جائے گی. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حدود حرم سے باہر اس نے قتل کیے جانے والا کوئی جرم کیا پھر حدود حرم میں آ کر کے پناہ لی تو قتل کر دیا جائے اس کو حرم کی حد کے اندر، کیونکہ حرم کو جو ہے کسی مجرم کی پناہ گاہ نہیں بنایا جا سکتا. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو آدمی اس میں داخل ہو گیا پورا من ہو گیا، ایک مطلب بتلا دیا. دوسرا مطلب جو آدمی حرم میں حج کرنے کے لیے پہنچا تو اس کو اس کے گناہ کی طرف سے امن مل گیا، یعنی حج کی برکت سے، حرم کی حاضری کی برکت سے اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے اور اب گناہ کی طرف سے وہ امن میں ہو گیا کہ سزا نہیں ہوگی. تیسرا مطلب جو آدمی حرمین کے اندر مر گیا تو قیامت کے دن وہ عذاب سے امن میں زندہ کیا جائے گا، اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا. یہ سب مطلب ہے ومن دخلہ کان آمنا کے. ومن دخلہ کان آمنا لا یتعرض له، اس کو قتل کے لیے اس کو نہیں لایا جائے گا، تعرض نہیں کیا جائے گا، چاہے ظلم کیا ہو یا کوئی اور معاملہ کیا ہو، بلکہ اس کو نکلنے پر مجبور کیا جائے گا. یہ حرم کے امن کے برکات ہے. وَيُتَخَفَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا، یہ بطور نعمت کے قرآن میں ذکر کیا گیا کہ سارے عرب کے اندر کڈنیپنگ ہو رہی ہے، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، قتل کا معاملہ عام ہے، لیکن حرم کی برکت سے اللہ نے اہل مکہ کو سلامت رکھا ہے. اس کو باقاعدہ محل نعمت اللہ نے بیان فرمایا. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، سارے چکراف میں لوگوں کی جان خطرے میں، اور مکہ میں حرم کی برکت سے امن کے اندر. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا ضروری ہے، واجب ہے. حج ہا کا کسرہ اور فتح دونوں لغت میں، حج حج دونوں طرح کی قرات ہے، مصدر ہے، قصد کے معنی کے اندر ہے. القصد الى معظم فهو الحج، یہ ہے لغوی معنی. اور الناس سے یہ بدل واقع ہو رہا ہے. اب کس کے لیے حج فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو مکۃ المکرمہ جانے کی استطاعت رکھتا ہو راہ کی. کیا مطلب استطاعت کا؟ اپنے وطن سے مکۃ المکرمہ جانا اور وطن آنا، اتنے سفر کے خرچے کے انتظامات ہو، ٹکٹ، ویزا، پاسپورٹ، پھر دوران سفر اور وہاں مکہ میں کھانے پینے رہنے کا خرچہ بھی. اپنے وطن میں جن لوگوں کا خرچہ اس کے ذمے لازم ہے، سفر کے ایام میں ان کے خرچے کا نظم ہو. مثلا بیوی ہے، نابالغ اولاد ہے، بوڑھے ماں باپ ہے، ان کا خرچہ اس کے ذمے، تو ان کے خرچے کا بھی انتظام ہو. اور عورت ہو تو ایک چیز زیادہ، محرم کا بھی انتظام ہو. یہ من استطاع الیہ سبیلا کے اندر آئے گا. کہ راستے کا اس کے پاس نظم ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی توشہ اور سواری سے، جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل کیا اور دوسرے حضرات نے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو آدمی اللہ کا انکار کرے یا حج کی فرضیت کا انکار کرے تو اللہ تو تمام عالموں سے بے نیاز ہیں. انسان، جنات، فرشتے، کسی کی اللہ کو ضرورت نہیں، اور ان کی عبادت کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. تم کرو گے تو اپنے فائدے کے لیے، اللہ کو تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چلو،
اور آگے آیت نازل ہوئی جب یہودی نے کہا تھا کہ چندہ اپنا سب سے پہلا ہمارا چندہ ہے، اور سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، وہ مکہ ہے، اور باقی ساتھ بھی بہت ہے. اب مکہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں توڑنے کے معنی ہے، جو بڑے بڑے ظالموں کی گردن کو توڑ دیتے ہیں. ہم سب سے پہلے آدم علیہ السلام سب سے پہلے مکہ.
ایسے بھی دنیا کے نقشے کے اندر دیکھا جائے نا تو مکہ المکرمہ بالکل وسط میں آتا ہے، بالکل سینٹرل پوائنٹ آف ورلڈ، عالم کا درمیان بالکل وسط مکہ المکرمہ ہوتا ہے. جی،
اور اس کے بعد
اسی لیے نظام الاوقات بھی مکہ المکرمہ ہی سے پوری دنیا کے چلنے چاہیے، چونکہ وہ وسطِ دنیا ہے، اسی لیے وہیں سے عالم کے نظام الاوقات بھی ہونے چاہیے. لیکن گرین ویچ والوں نے زبردستی لے رکھا ہے نظام الاوقات کا کنٹرول. جی، لندن کے بازو میں ایک شہر کا نام ہے گرین ویچ. جی، کبھی بی بی سی سنے تو اس میں آتا ہے گرین ویچ کا معیاری وقت، پھر وہ گھنٹے بھی بجاتے ہیں اور سناتے بھی ہیں اوقات کو. جی،
اور یہ بہت بابرکت جگہ تمام جانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں لوگوں کی نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک مقامی ابراہیم ہے
اب اس وقت بہت سے مسلمانوں پر حج فرض ہے، پیسے بھی ہے، لیکن شاپنگ کے اور ہدیے کے پیسے نہیں، اس لیے نہیں جاتے حج کرنے، بہت سے ایسے. اب آج کل 2.5 لاکھ روپے میں حج فرض ہو جاتا ہے، حج کمیٹی کے اندر وہ سستے بھاؤ والے میں بھر ہوتے ہیں، وہ 2.5 لاکھ میں حج ہو جاتا ہے. پھر بھی حج کرنے نہیں جاتے کہ سب کو لا کے تحفے دینے کے لیے، اس کے پیسے نہیں. جی،
جس میں آپ کھڑے ہو کی تعمیر کر دیتے ہیں بیتوں کی تعمیر کی، اور ایک طویل زمانے سے، اور یہ طویل زمانے سے باقی ہے، اور اس کے باوجود بھی ایک طویل زمانے سے باقی ہے، اور اس میں چھوٹنا اجر ہے.
قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. ربط، پہلے بھی بنی اسرائیل اہل کتاب کا تذکرہ چل رہا تھا، پھر بنی اسرائیل نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں غلط دعوے کیے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا. تو ابراہیم علیہ السلام اور کعبہ میں تو کامل مناسبت ہے، اسی لیے کعبہ کا تذکرہ آ گیا. تو گویا یہ سب چیزیں بیچ میں ایک جملہ معترضہ جیسی تھی. اب دوبارہ اہل کتاب کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. دوسری بات، اہل کتاب کو دو طریقے سے ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے، ایک تو خود گمراہ ہو رہے ہیں، اور دوسرا دوسرے انسانوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن رہے ہیں. یہ دو برائی اہل کتاب کی ہے. تو یہاں ان کی ادلال پر تنبیہ ہے. یہ نبی کہہ دو اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا یعنی قرآن کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، اور جو عمل تم کرتے ہو سارے اعمال اللہ کے سامنے ہیں، فیجازی کو مالی لہٰذا اللہ تمہیں آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا عوجا۔ اے نبی صاحب کہہ دو ان اہل کتاب کو کہ کیوں تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو، لوگوں کو تم اسلام سے دین سے پھرانے کا کام کیوں کرتے ہو؟ سبیل اللہ سے دین اسلام مرا۔ ان اہل کتاب یہود نے کیا شرارت چالو کی کہ یہ نبی آخری ہے، ہم نہیں مانتے، ہماری تورات پہ جس آخری نبی کی علامتیں ہیں نا وہ ان میں پائی نہیں جا رہی، ان میں پوری نہیں ہو رہی، اسی لیے ہم ان کو آخری نبی نہیں مانتے۔ ایسی باتیں کرتے تھے نئے نئے مسلمان ہونے والوں کو تاکہ نعوذ باللہ وہ بچل کر کے اسلام چھوڑ دے رہے، اور جو اسلام قبول کرنے کا عزم کرے اس کے سامنے بھی ایسی باتیں کرتے تھے تاکہ وہ اسلام سے دور رہ رہے۔ اسی لیے ان کو تنبیہ کی گئی کہ کیوں تم اللہ کے راستے سے یعنی دین اسلام سے روکنے کے دھندے کرتے ہو؟ من آمن یعنی جو ایمان لانا چاہے اس کو کیوں روکتے ہو؟ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہو اور حضور کے صفات کو چھپاتے ہو۔ تبغونہا عوجا، تم کجی نکالتے ہو اس میں، ٹیڑھاپن ڈھونڈتے ہو اس میں۔ ای تتلون السبیل، دین اسلام کے اندر تم عیب تلاش کر کے زبردستی نکال دے۔ اسلام میں تو کوئی عیب ہے نہیں، لیکن جس کو عیب ڈھونڈنا ہو اس کو اچھائی بھی عیب نظر آتی ہے، تو ان اہل کتاب نے زبردستی عیب نکالے اسلام کے اندر۔ یہ وزن مصدر ہے معوجتن کے معنی میں ہے، یعنی حق سے میلان، اسلام سے میلان۔ وانتم شہداء، حالانکہ تم اس بات سے اچھی طرح واقف ہو، تم اس بات کے گواہ ہو، تم اس بات کو جانتے ہو۔ بِأَنَّ الدِّينِ، اس لیے کہ پسندیدہ دین، هو القیم، صحیح دین دین اسلام ہے۔ کما فی کتابکم، جیسے تمہاری کتابوں میں موجود ہے، لیکن پھر بھی تم اسلام میں خاموخواہ اشکالات اعتراضات کھڑے کرتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، جو تم کفر کرتے ہو جھٹلاتے ہو اس سے اللہ بے خبر نہیں ہے، سزا دیں گے۔ لیکن ابھی سزا جلدی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُكُمْ إِلَى وَقْتِكُمْ، تمہاری جتنی زندگی ہے اتنا تم کو اللہ مہلت دے رہے ہیں، عذاب اور پکڑ کے آنے تک اللہ تم کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ جب وقت آئے گا فَيُجَازِيكُمْ، اللہ تم کو جزا اور سزا دیں گے۔ جی اب اہل کتاب کم ہے، اب اہل کتاب زیادہ ہے دنیا میں۔ چلو تم کو کوئی پوچھے کہ اہل کتاب سے نکاح حلال ہے تو کہنے کا اہل کتاب سے تو منع ہے، اہل کتاب سے جائیے۔ ذبیحہ کا مسئلہ پوچھے تو ابھی یہی کہہ دینے کا، اہل کتاب کا ذبیحہ حرام ہے، اہل کتاب کا حلال ہے۔ جی اکثر سب دہری ہیں، اب تو ان کو اپنے مذہب کی بھی معلومات نہیں ہے، اکثر دہری ہے، اسی لیے تو چرچ بھی کرے ہیں، مسجد مدرسے بن رہے ہیں چرچوں میں۔ چلو بڑے بڑے دارالعلوم انگلینڈ کینیڈا امریکہ کے اندر ہے، مسجدیں ہیں چرچ کے، اصل چرچ کے، مسجد بن گئی، مدرسہ بن گیا، دارالعلوم بن گیا۔ چلو
زبردستی
کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں اور یہ پسندیدہ اور صحیح دین اسلام ہے جیسا کہ تمہاری کتاب میں، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اور سب کچھ جانتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. شان نزول. ایک یہودی نام اس کا شماش ابن قیس اور اس کے سب دوست احباب یہ گزرے کہاں سے؟ جہاں انصاری صحابہ مل جل کے شیر شکر ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، دودھ میں شکر بن کے بیٹھے ہوئے تھے، ایسی جگہ سے یہ یہودی گزرا شماش ابن قیس اور اس کے دوست لوگ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ المنورہ تشریف لے جانے سے پہلے یہ دونوں قبیلوں میں جنگ تھی، بڑی بھاری ڈینجر جنگ، حرب البعاص، طویل عرصے سے جنگ. ایسی جنگ کہ اگر باپ مرے تو بیٹے کو وصیت کرے، بیٹا انتقام لینا. اس طرح نسل در نسل جنگ قتال لمبا سلسلہ چلا رہا تھا، اور اوس اور خزرج کو لڑوانے والے یہودی، چونکہ مدینہ میں آ کے پہلے اوس اور خزرج مقیم ہوئے تھے، پھر یہود تو آئے نبی آخر الزمان کے انتظار میں. اب انہوں نے دیکھا کہ ہم پردیسی نہیں ہیں مقامی، تو پردیسی لوگوں کی عافیت کا ہی میں مقامی لوگوں کو لڑا ہوئے تو وہ عافیت سے رہے. اس لیے یہ یہود جو ہے اوس خزرج کو لڑاتے رہتے تھے تاکہ وہ خود چین سے رہے. لیکن اسلام کی برکت سے اوس اور خزرج کی تاریخی جنگیں الفت اور محبت میں بدل گئی، آپس میں جوڑ محبت آ گئی، سب آپس میں ایمانی رشتے سے مل جل کے رہنے لگے. تو یہ یہودیوں کو دل میں جلن ہوتی تھی کہ یہ اتفاق پہ کیوں آ گئے، کیوں آپس میں ایک ہو گئے. اب مجمع اوس اور خزرج کا آپس میں مل جل کے بیٹھا ہے اور یہ یہاں سے گزرا یہودی شماش ابن قیس، تو اس نے مارے جلن کے لڑائی کی کوشش کی. اس نے اپنے ایک دو ساتھی کو وہاں بٹھا دیا کہ ذرا تاریخ کا تذکرہ شروع کر دیں، تاریخی اشعار پڑھو، تاریخی کہانیاں سناؤ، جو زمانے جاہلیت میں حرب البعاص چلتی تھی وہ باتیں چھیڑ دو تاکہ اوس اور خزرج کو پرانی یادیں تازہ ہو جائے اور پھر آپس میں یہ لڑنے جھگڑنے لگے. یہ اس نے فتنہ کیا. اوس ابن قیزی اور حبار ابن مسخر، یہ دو فرد سے لڑائی شروع ہوئی. اس نے تاریخی اشعار سنائے، پرانی کہانیاں سنائی، حرب البعاص کی تاریخی باتیں سنائی، تو پہلے دو آدمی گرم ہو گئے، ایک ادھر کی پارٹی کا، ایک ادھر کی پارٹی کا، پھر جنگ آگے بڑھی اور جو ہے ایسی لڑائی آگے بڑھی، ایسی لڑائی آگے بڑھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کو سمجھایا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا جاہلیت والی بات اوس اور خزرج کی ایمان کے بعد. پھر ان کو احساس ہوا غلطی کا کہ یہ یہودی لوگ ہم کو لڑاتے ہیں، روئے، گلے لگے، آپس میں معافی مانگی. اس پر باری تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، جب بعض یہودی اوس اور خزرج سے گزرے تو ان کی آپسی الفت سے ان کے دل کے اندر گیس پیدا ہوا، گیس پیدا ہوا، اپچا پیدا ہوا، اپچا ہوا اس کا. تو زمانے جاہلیت کے اندر جو فتنے تھے اس کا تذکرہ شروع کیا. فتشا جرو، جھگڑے کھڑے ہو گئے اور قریب تھا کہ قتال ہو جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر اہل کتاب کی ایک جماعت کی تم نے اطاعت کی تو یہ تو تم کو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں گے، کافر بنا کے چھوڑیں گے. ان یہودیوں کی بات کہاں سنتے ہو؟ کاش کہ مسلم ممالک کے حکمراں اس آیت کو سمجھے، یہ ان کو لڑاتے ہیں اور یہ لڑتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں پھر بھی لڑتے رہتے ہیں، بعد ایمانکم کافر وکیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسول ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ کیسے تم کفر پر آمادہ ہو جاؤ گے؟ یہ استفہام بڑائے تعجب بھی ہے، بڑائے ڈانٹ بھی ہے۔ اب کیسے تم کفر کرو گے؟ حالانکہ تمہارے اوپر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے۔ وہ گیا، جاہلیت کا دور گیا، اب تو آ گیا نزول قرآن کا نورانی دور۔ رات دن مدینہ میں نزول قرآن ہو رہا ہے، تم نبی کی مبارک زبان سے رات دن قرآن سن رہے ہو۔ وفیکم رسول، تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے بقید حیات، اور اب یوں کہیں گے کہ قرآن اور نبی کی تعلیمات تمہارے درمیان موجود ہے۔ وفیکم رسول، رسول کی مقدس تعلیمات موجود ہے تمہارے درمیان، اور جو آدمی بھی اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا، قرآن کو مضبوطی سے پکڑے گا، تو اس کو سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی، یہ سمجھ لو سیدھے راستے پر وہ آ گیا۔ اسی لیے ان اہل کتاب، اہل عتاب کی سازشوں میں مت آؤ، آپس میں مل جل کر کے زندگی گزارو، یہ ان کو تعلیمات دی گئی۔ جی اس سے کتنا بھاری اصول معلوم ہوا، صلح کرنی ہو تو پچھلی باتیں بھولنی پڑے گی۔ یعنی لوگ کہتے ہیں وہ اس آیت سے مستمبت کہ حرب البواس یہود نے چھڑوائی تاکہ جھگڑے ہوئے، آیت نے اتر کے کہا وہ چھوڑو پرانی باتیں، تازی باتوں پہ آ جاؤ، نزول قرآن، نبی کا وجود، تعلیمات نبوت۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر صلح مضبوط کرنی ہو تو پچھلی باتیں بھولنی پڑے گی، ورنہ اگر پچھلی باتیں تازی کرنے جاؤ گے تو کبھی صلح مضبوط ہو سکتی نہیں ہے۔ چلو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایک عنوان یاد رکھو، یہاں فرد کی اصلاح کا بیان ہے، کیونکہ آگے اجتماعی اصلاح کا بیان بھی آ رہا ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اجتماعی اصلاح، یہاں فرد کی اصلاح۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کس کو کہتے ہیں بھائی ڈرنے کا حق؟ حق کا تقاضی کیا چیز ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے منقول تفسیر ہے جو علامہ سیوطی لائے ہیں، وہ کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، یہ ہے حق کا تقاضی ہی۔ اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کرو، ناشکری مت کرو، ہر وقت اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو بھول مت جاؤ، احکام الہیہ کو یاد رکھو، بھول مت جاؤ، یہ ہے حق کا تقاضی کی کامل تفسیر۔ یہی ہے انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کے اخلاق۔ لہذا جو بھی آدمی اس پر عمل کرے گا وہ اللہ کا مخصوص بندہ بن جائے گا۔ اب یہ آیت جو آئی نا تو صحابہ کو بہت گھیرا گزرا، حق کا تقاضی، اللہ سے جیسے ڈرنے کا ایسا ڈرو، بہت گرا گزرا صحابہ کو۔ کہتے ہیں کہ اتنے عبادت میں آگے بڑھ گئے خشیت میں کہ صحابہ کی پیشانیاں زخمی ہو گئی عبادت کی کثرت سے، پیروں پر ورم آ گئے، حق تقاتہ کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرو، پیر پہ ورم آ گئے، پیشانیاں زخمی ہو گئی، تو انہوں نے آ کر کے یہ کہا اے اللہ کے رسول کون اس کی طاقت رکھے گا، آ کے باقاعدہ شکایت، کون اللہ کسے ڈرنے کا حق ادا کر سکتا ہے، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے پیارے صحابہ کے لیے آسانی فرمائی اور دوسری آیت نازل ہوئی، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کیا مطلب آیت کا؟ اللہ سے ڈرنے میں اور اللہ کی اطاعت میں اپنی پوری توانائی اور طاقت صرف کر دو، پھر بھی اگر کچھ فرو گزاشت ہو جائے تو اللہ غفور و رحیم ہے۔ اب اللہ مسیحی کیا فرما رہے ہیں کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، نے حق تقاتہ کو منسوخ کر دیا۔ اسی لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ پورے سورہ آل عمران میں یہی ایک آیت منسوخ ہے، اس کے علاوہ کوئی منسوخ نہیں، لیکن اس کو منسوخ کہنے کے بجائے یوں کہو اجمال کی وضاحت۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی بات آئے گی نسخ کی فوز الکبیر میں، ان کے یہاں نسخ کے معاملے میں بڑا احتیاط ہے اور وہی افضل ہے، تو حق تقاتہ ہی مجمل، کہ اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے ایسا ڈرو، یہ مجمل بات، اور فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یہ اس کی وضاحت ہو گئی۔ کیا وضاحت ہو گئی؟ کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ بندہ اپنی مقدور بھر اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی عبادت اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے، پھر بھی اگر کچھ بشری تقاضے سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ تو وہ آیت مجمل یہ وضاحت، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم مریو مت مگر مسلمان ہونے کی حالت میں، یعنی تمہاری موت اسلام ہی کے اوپر آوے۔ اب علامہ سیوطی کیا فرماتے ہیں کہ مسلمین کا معنی ہے موحدون، مسلموں نے توحید پر تمہاری موت آوے، یہ ترجمہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اسلام تو مکمل اعمال اسلام کا نام ہے، اور مرتے وقت آدمی کا نماز پڑھے گا، زکات دے گا، حج کرے گا، روزہ رکھے گا، مرتے وقت تو صرف کلمہ ہی پڑھ سکتا ہے، ایک ہی عبادت کر سکتا ہے، اسی لیے مسلمون کا ترجمہ موحدون کا کیا کہ مرتے وقت کے اوپر ایک ہی عبادت کر سکتا ہے توحید، دوسری عبادت تو کر نہیں سکتا مرتے وقت پر، تو اس لیے کہ تو بستر پہ پڑا ہے، روح نکل رہی ہے، کہاں نماز پڑھنے جائے گا، اس لیے موحدون کا ترجمہ کیا۔ دوسرا ایک سوال کہ بھائی یوں کہا تاکید کے ساتھ کہ مریو مت مگر مسلمان ہونے کی حالت میں، تو کہا مرنا کوئی اپنے ہاتھ میں تھوڑا ہی، کہ اسلام پر کوئی آدمی مرے اپنے اختیار میں، پھر اللہ تعالیٰ اتنی تاکید سے کیوں فرما رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ؟ تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جیسی زندگی ایسی موت، اسلامی زندگی تو اختیار میں ہے، وہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام پر موت عطا کریں گے۔ یعنی اس آیت کا خلاصہ ہے اسلام پر مداومت، جو آدمی اسلام کے اوپر مداومت کرے گا اپنی زندگی میں تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اسلام پر موت عطا کریں گے۔ جی ایمان خاص ترجمہ کرو، ایک دم خاص نے اچھا نے چوکا، تینوں چیز پہ تم کمزور ہو، ترجمہ بھی اسپیڈ بھی کم، نفس ترجمہ بھی گڑبڑ، نے ایک دم صاف بھی نہیں بولتے، تینوں میں کمی ہے۔ چلو کل ایسے ترجمے کی مشق کر کے آئے، صاف تیز اور صحیح. چلو،
صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس کو طاقت، تو یہ وقت منسوخ ہو گیا ہے، تب تک وہ مستدر کچھ اور موت نہ ہے، مگر یہ کہ تم مسلمان
ہو. ان کے والد بزرگ اور بار بار کہتے رہتے خصوصی توجہ رکھو، کچھ تو مجھے کرنا، عمل کرنا پڑے گا ان کی ہدایت پر. کما آپ کہوں تو کر نہیں سکتا، کسی درجے میں ہی صحیح. جی چلو، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور تم اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رہو. مراد ہے قرآن مجید، حدیث سے ثابت ہے، القرآن حبل اللہ المتین، اللہ کی مضبوط رسی وہ قرآن مجید ہے. یہ استعارہ تمثیلیہ ہے، جس طریقے سے مضبوط رسی کو پکڑنے والا مامون ہو جاتا ہے، اور رسی کے بھی دو سرے ہوتے ہیں، ایک ادھر ایک ادھر، تو قرآن مجید کو تھامنے والا انسان آخرت کی ہلاکت سے مامون ہو جاتا ہے. ایک سیرا اس کا اللہ سے جڑا ہے، دوسرا بندے سے جڑا ہوا ہے. اس لیے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کے دین کو تم مضبوطی سے پکڑ کے رہو، مضبوطی سے اللہ کے دین کے اوپر عمل کرو. جمیعا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور آپس میں ایمان قبول کرنے کے بعد تفریقہ نہیں ہونے چاہیے، فاٹ فوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ تم الگ الگ ہو جاؤ، منتشر ہو جاؤ، متفرق ہو جاؤ. ایسا اب اسلام لانے کے بعد اب نہیں ہونا چاہیے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کے احسانات تمہارے اوپر یاد کرو. اے اوس اور خزرج والو، اب کہو اے مسلمانوں، اللہ کے احسانات یاد کرو. اگرچہ نزول خاص واقعے میں ہیں لیکن مضمون عام ہے. اللہ کے احسان یاد کرو. اس کن تم آدا، تم تو اسلام لانے سے پہلے آپس میں دشمن تھے. فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں اسلام کی برکت سے الفت پیدا فرما دی، جوڑ پیدا کر دیا اللہ نے اسلام کی برکت سے. معلوم ہے جوڑ کا ایک ہی ذریعہ ایمان، اسلام، قرآن، دین، یہ جوڑ کا ذریعہ. باقی اس کے علاوہ خاندانی بنیادوں پر، علاقائی بنیادوں پر، کسی بھی بنیاد کے اوپر وہ جوڑ نہیں ہو سکتا. کما حق کہو، جو ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ہوتا ہے. دوسرے جوڑ ہوتے ہیں لیکن اتنے مضبوط نہیں جتنے ایمان اسلام کی بنیاد پر ہوتے ہیں. فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا، تم اللہ کی نعمت سے آپس میں دینی اعتبار سے بھائی بھائی بن گئے، اور ایک دوسرے کی نصرت اور مدد کرنے کے اعتبار سے تم بھائی بھائی بن گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، او ہو وقت یاد کرو، تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے. کیا مطلب جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے کے اوپر ہونے کا؟ یعنی تمہارے عقائد اور تمہارے اعمال ایسے تھے کہ اس حال میں موت آتی تو تم سیدھے جہنم میں گرتے. اسلام لانے سے پہلے تمہارے عقائد، تمہاری زندگی، تمہارے اعمال ایسے تھے کہ اس حال میں موت آتی تو سیدھے جہنم میں تم جا کے گرتے. لیس بینکم وبین الوقوع فیہا الا ان تموتوا کفارا، کہ تمہارے اور جہنم کے اندر گرنے کے درمیان بس اتنی بات تھی کہ تم کفر پر مرو اور گرو اندر. فانقذکم منہا، اللہ نے ایمان کی برکت سے تم کو جہنم سے بچا لیا. کتنی بڑی بات ہو گئی. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کو اپنی باتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ ہدایت کے اوپر آ جاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. حدیث میں بھی ہے نا کہ تم لوگ تو جہنم کے کنارے کے اوپر تھے، میں نے آ کر کے تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے تم کو کھینچ کھینچ کر کے نکالا. یہ بات ہوئی. چلو وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ اجتماعی اصلاح کا بیان ہے. دو اصولی بات یاد رکھو، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے. دلیل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كنتم خير امه اخرجت للناس. یہ دلیل اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کے اپنی حیثیت کے مطابق چھوٹے پیمانے میں جتنا کر سکو اتنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر ایک کے لیے فرض عین. یہاں فرض کفایہ کا بیان اس آیت میں، جماعتی شکل کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا جماعتی شکل کے اندر، یہ ہے فرض کفایہ. یہاں اس کا بیان ہے. معروف کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کی نظر میں جو اچھا وہ معروف، شریعت کی نظر میں برا وہ منکر. کتاب اور سنت کے مطابق ہو معروف، کتاب اور سنت کے خلاف ہو منکر. اطاعت کے کام معروف، گناہ کے کام منکر. اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہوئے جو بھلائی کی طرف دعوت دے. یدعون مزاری ہے، استمرار کا معنی دیتی ہے. ہر وقت ایسی جماعت مسلمانوں میں رہنی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتی رہے. اس میں دو باتیں، ایک تو یہ کہ مسلمان اپنے طور پر جماعتیں بناوے باری باری، ابھی یہ لوگ امر بالمعروف کرے، یہ لوگ کھیتی باڑی دکان سنبھالے، یہ لوگ علم دیکھے، یہ لوگ مناظرے کرے، یہ لوگ جہاد کرے، کام تقسیم جماعتوں کے اندر باری باری جماعت بدلتی رہے. دوسرا مطلب، حکومت اسلامیہ تنخواہ کے اوپر ایک جماعت طے کر دے رہے کہ جن کی ذمہ داری ہی ہو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی. اسی لیے آج بھی بہت سے اسلامی ممالک کے اندر حکومت میں ایک شعبہ ہوتا ہے، حیت الامر بالمعروف اور نہی عن المنکر. مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں جا بجا بورڈ لگے رہیں گے کہ یہاں اس کے آدمی بیٹھتے ہیں، اس حکومت کے اس شعبے کے. تو ایک جماعت ہونی چاہیے جو اسلام کی طرف دعوت دیتی ہو، وہ بھلی بات سکھلاتے ہو بری بات سے روکتے ہو. یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وأولئک هم المفلحون. یہی امر بالما، یہی دعوت دینے والے اور بھلی بات کا حکم کرنے والے بری بات سے روکنے والے کامیاب ہونے والے ہیں. منکم کا من تبعیض کے لیے، اس لیے کہ یہ جماعتی شکل کے اندر کام کرنا فرض کفایہ ہے. उम्मत के हर आदमी के लिए ज़रूरी नहीं है और हर आदमी के लिए लायक भी नहीं होता। कल जाहिल, जैसे कि जाहिल, इसलिए कि जाहिल अगर दीन की दावत देने जाएगा तो मुनकर को मारूफ कह के दावत देगा और मारूफ को मुनकर कह के रोकेगा। मुनकर को मारूफ बतला के दावत देगा और मुनकर को मारूफ और मारूफ को मुनकर कह के रोकने का काम करेगा, इसलिए जाहिल के बस का ही नहीं। वकील ज़ाइदतुन अली तकुनु उम्मत है, और बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि मिनकुम का मिन ज़ाइदा है, तबीज़ के लिए नहीं है, यानी तुम एक उम्मत बन जाओ इस काम के वास्ते। जी
और ये पर लाइसेंस नहीं है, और इसके लाइक नहीं है जैसे जाहिल, और भी ताकि तुम की हिम्मत बन लो।